الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العلي العظيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. اور اے پیغمبر، اگر میرے بندے تم سے میرے بارے میں سوال کریں تو میں ان سے قریب ہوں، پکارنے والے کی آواز سنتا ہوں جب بھی پکارتا ہے، لہٰذا مجھ سے طلب قبولیت کریں اور مجھ ہی پر ایمان و اعتماد رکھیں کہ شاید اس طرح راہ راست پر آ جائیں.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. ریڈیو تہران کی آج کی نشریات کے ساتھ حاضر خدمت ہیں حسین اختر کا سلام قبول کیجیے. پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جو شخص خدا اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے وہ مسلمانوں کو خوف زدہ نہیں کرتا. حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، خداوند عالم کے نزدیک ایک مومن کی کرامت یہ ہے کہ اس کا لباس پاکیزہ ہو اور وہ تھوڑے پر بھی قناعت کرے. یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز. سامعین، ابھی آپ قرآن مجید کی تلاوت اور اس کا ترجمہ سماعت فرما رہے تھے. سورہ بقرہ کی آیت 186 کی تلاوت کر رہے تھے قاری جناب محمد رضا جنتی. یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز. سامعین، ہماری یہ نشریات میڈیم وے میں 765 اور 1098 کلو ہرٹز پر پیش کی جا رہی ہیں. انٹرنیٹ پہ ہمارا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir. حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، بندے مومن اپنے دشمن پر ظلم و ستم نہیں کرتا، امانت میں خیانت نہیں کرتا، حسد نہیں کرتا اور کسی کو تانا بھی نہیں دیتا. حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، قیامت کے دن مومن سے چار سوال کیے جائیں گے، اپنی عمر کس طرح سے گزاری، اپنی جوانی کیسے بسر کی، مال و دولت کہاں سے حاصل کیا اور کہاں خرچ کیا. یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین، ہماری نشریات میں شامل پروگراموں کی تفصیل نوٹ فرما لیں۔ ہماری صبح کی نشریات عالمی خبریں سماعت فرمائیں گے، پھر آپ سماعت فرمائیں گے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نعت کے بعد پروگرام صبح امید پیش کیا جائے گا، اس کے بعد آپ سماعت فرمائیں گے پروگرام یادوں کے جھروکے، اور آخر میں آج کی مخصوص دعا اس کا ترجمہ پیش کیا جائے گا۔ پیغمبر ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، مومن سخت حالات میں باوقار، بلا کے وقت صابر، رفاہ و آرائش کے وقت شکر گزار، اور رزق الہی پر قانے رہتا ہے۔ یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ تو سامعین، لیجیے اب سماعت فرمائیے ریڈیو تہران سے عالمی خبریں۔
وقت ہوا ہے عالمی خبروں کا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خبروں کے ساتھ حاضر خدمت ہیں حسین تقوی کا سلام قبول کیجیے۔ سب سے پہلے خاص خاص خبروں کا خلاصہ۔ غزہ پر صہیونی فوج کی شدید بمباری، رفح سمیت مختلف علاقوں میں دسیوں فلسطینی شہید اور زخمی۔ امریکہ کی یونیورسٹیوں میں فلسطین کی حمایت میں طلبہ کے احتجاج کا سلسلہ بدستور جاری۔ امریکہ اور مغربی ملکوں میں فلسطین کی حمایت میں طلبہ تحریکوں میں شدت، امریکہ کے صدارتی انتخابات کی امیدوار بھی فلسطین کی حمایت کرنے کے باعث گرفتار۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ صہیونی فوج نے پیر کو بھی غزہ کے مختلف علاقوں پر شدید بمباری کی۔ فلسطین کی سما نیوز ایجنسی کے مطابق صہیونی حکومت نے پیر کو بھی اپنے وحشیانہ حملے غزہ کے مختلف علاقوں پر جاری رکھے، جن کے دوران دسیوں فلسطینی شہید اور زخمی ہو گئے۔ خبروں میں بتایا گیا ہے کہ غزہ کے جنوبی شہر رفح پر صہیونی فوج نے پیر کو شدید بمباری کی، جس کے نتیجے میں 23 فلسطینی شہید اور دسیوں دیگر زخمی ہو گئے۔ رفح میں ابوتا نام کے فلسطینی خاندان کے گھر پر حملے میں 10 اور الخواجہ خاندان کے گھر پر حملے میں 7 افراد شہید ہوئے۔ ادھر النصیرات میں بھی صہیونی فوج نے حملہ کر کے متعدد فلسطینیوں کو شہید و زخمی کر دیا۔ غزہ کی وزارت صحت نے جارے صہیونی حکومت کے حملوں میں شہید اور زخمی ہونے والوں کے تازہ ترین اعداد و شمار کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ 7 اکتوبر سے اب تک 34,454 فلسطینی شہید جبکہ 77,576 فلسطینی زخمی ہوئے ہیں۔ فلسطین کی تحریک حماس کے فوجی بازو الاقسام بریگیڈ نے اپنے ایک بیان میں غزہ کے جنوب میں صہیونی فوجی ٹھکانے پر کیے جانے والے حملے کی ذمہ داری قبول کی ہے۔ سما نیوز ایجنسی کے حوالے سے ارنا کی رپورٹ کے مطابق فلسطین کی تحریک حماس کے فوجی بازو الاقسام بریگیڈ نے اعلان کیا ہے کہ غزہ کے جنوب میں نتساریم صہیونی فوجی اڈے کو میزائل حملے کا نشانہ بنایا گیا۔ فلسطین کی تحریک حماس کے فوجی بازو نے اپنے بیان میں اگرچہ صہیونی فوجیوں کو پہنچنے والے نقصان کی طرف کوئی اشارہ نہیں کیا، تاہم صہیونی ذرائع نے اتوار کی رات اس خبر کی تصدیق کرتے ہوئے کہا کہ اس حملے میں 3 صہیونی فوجی ہلاک اور 11 دیگر زخمی ہو گئے۔ صہیونی میڈیا نے بارہا کہا ہے کہ اسرائیلی حکومت اپنے فوجی نقصانات کو چھپاتی ہے اور ہلاک ہونے والے اسرائیلی فوجیوں کی صحیح تعداد نہیں بتاتی۔ اسرائیلی فوج کے چھاتا بردار بریگیڈ کے متعدد ریزرو فوجیوں نے جنوبی غزہ کے علاقے رفح میں آپریشن کی تیاری کے لیے فوجی احکامات ماننے سے انکار کر دیا ہے. موصولہ خبروں کے مطابق متعدد ریزرو فوجیوں نے رفح میں فوجی آپریشن کی تیاری کے لیے فوجی احکامات ماننے سے انکار کر دیا اور اپنے کمانڈروں کو باخبر کر دیا کہ ان میں اب لڑنے کی سکت نہیں ہے. اسرائیلی میڈیا کے مطابق آرمی کے چیف آف اسٹاف ہرزی ہیلوی اور اسرائیلی سیکیورٹی ایجنسی شاہباگ کے سربراہ رونن بار نے قاہرہ میں مصری انٹیلیجنس کے سربراہ عباس کامل سے ملاقات میں رفح میں زمینی فوجی آپریشن کے لیے اسرائیلی فوج کی تیاریوں کے بارے میں گفتگو کی ہے. گزشتہ چند دنوں میں صہیونی حکومت کی فوج غزہ کے جنوب میں واقع شہر رفح پر زمینی حملے کے لیے تیاری کر رہی ہے. غزہ جنگ کے تقریباً 7 ماہ گزرنے کے بعد اسرائیلی نسل کش حکومت کے فضائی حملوں اور بمباری میں ایک بار پھر تیزی آئی ہے اور حالیہ دنوں میں صہیونی حکومت کے جنگی طیاروں کے ذریعے متعدد بار رفح کے رہائشی علاقوں کو نشانہ بنایا گیا ہے. امریکہ کی یونیورسٹیوں میں فلسطین کی حمایت میں طلبہ کے احتجاج کا سلسلہ جاری ہے. امریکی پولیس نے حالیہ دنوں میں غزہ کی پٹی میں اسرائیلی حکومت کی نسل کشی کے خلاف احتجاج کرنے والے کم از کم 900 فلسطینی حامی طلبہ کو گرفتار کر لیا ہے. اس درمیان طلبہ نے ہارورڈ یونیورسٹی کی عمارت پر امریکی پرچم کو اتار کر فلسطینی پرچم لہرا دیا. غزہ کے عوام کے ساتھ اظہار یکجہتی کے طور پر ہارورڈ یونیورسٹی کے طلبہ نے یونیورسٹی کیمپس میں امریکی پرچم کو اتار کر اس کی جگہ فلسطینی پرچم لہرا دیا. امریکہ کی ہارورڈ یونیورسٹی کے طلبہ غزہ میں صہیونی حکومت کی نسل کشی اور تل ابیب کے لیے واشنگٹن کی امداد بند کیے جانے کے مطالبے کے ساتھ ہی غزہ کے عوام کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے فلسطینی پرچم 1 گھنٹے تک لہراتے رہے. ہارورڈ یونیورسٹی کے وائس چانسلر نے اس سے پہلے طلبہ کو دھمکی دی تھی کہ اگر احتجاج جاری رہا تو وہ ان کو تادیبی کمیٹی کے پاس بھیج دیں گے. حالیہ دنوں میں امریکی یونیورسٹیوں میں غزہ میں صہیونی جارحیت جاری رہنے کے لیے واشنگٹن کی حمایتی پالیسیوں کے خلاف احتجاج میں طلبہ اور پروفیسروں کی طرف سے ملکگیر احتجاجی مظاہرے دیکھنے میں آئے ہیں. امریکی پولیس نے صدارتی انتخابات کی ایک نامزد امیدوار کو فلسطین کے حامیوں کے اجتماع میں شرکت کے باعث گرفتار کر لیا. امریکہ کی گرین پارٹی سے تعلق رکھنے والی امریکی صدارتی انتخابات کی امیدوار جیل اسٹائن کے ترجمان نے کہا ہے کہ اسٹائن نے ریاست میسوری کے سینٹ لوئس میں واقع واشنگٹن یونیورسٹی میں فلسطین کے حامیوں کے اجتماع میں شرکت کی جس کے سبب ان کو گرفتار کر لیا گیا. اسٹائن بھی ان 100 سے زائد افراد میں شامل ہیں جن کو ریاست میسوری کی واشنگٹن یونیورسٹی کے احاطے میں پولیس کے حملوں کے دوران گرفتار کیا گیا. جیل اسٹائن کے ترجمان نے مزید کہا کہ 2024 کے امریکی صدارتی انتخابات کے لیے گرین پارٹی کی امیدوار اسٹائن کو انتخابی کمیٹی کے مینیجر اور ان کے معاون کے ساتھ گرفتار کیا گیا. ترجمان نے مزید کہا کہ ریاست میسوری کی یونیورسٹی آف واشنگٹن کے مظاہرین بوئنگ کمپنی میں اپنی یونیورسٹی کی سرمایہ کاری روکے جانے کا مطالبہ کر رہے تھے کہ جو اسرائیل کو غزہ میں فلسطینیوں کی نسل کشی کے لیے ہتھیار فراہم کر رہی ہے. انہوں نے مزید کہا کہ اسٹائن کی انتخابی ٹیم طلبہ کے مطالبات اور ان کے پرامن مظاہروں کی حمایت کرتی ہے. سوشل میڈیا پر آنے والی تصاویر میں مسلح پولیس افسران کو اسٹائن کو سائیکل پر گزرنے سے روکنے کی کوشش کرتے دکھایا گیا ہے. اسلامی جمہوریہ ایران کے صدر نے کہا ہے کہ فلسطین کے مظلوم عوام کی حمایت میں یورپ میں طلبہ و اساتذہ کی زور پکڑتی تحریک وسیع پہلو کی حامل ہے اور ایک بڑا تاریخی واقعہ ہے جو زد و کوب اور تشدد سے ختم نہیں ہوگا. صدر مملکت سید ابراہیم رئیسی نے کابینہ کے اجلاس میں مغربی ملکوں اور خاص طور سے امریکہ کی یونیورسٹیوں میں اساتذہ کی گرفتاری اور زد و کوب نیز ان کے خلاف تشدد اور طاقت کا استعمال اور اسی طرح ان کی سرکوبی آزادی بیان کے دعوے داروں کے لیے ایک اور ذلت و رسوائی کا باعث بنی ہے۔ صدر مملکت نے کہا کہ آج غزہ کے مظلوم شہدا نے ایک بار پھر مغربی تمدن کی ماضی سے کہیں زیادہ بڑھ کر قلعی کھول کر رکھ دی ہے، ایسا تمدن کے جس میں مغربی تسلط و برتری کے لیے ہر قسم کے جرائم و غیر انسانی و وحشیانہ طریقوں کے استعمال کو جائز قرار دیا جاتا رہا ہے۔ صدر ایران نے کہا کہ فلسطین کے مظلوم عوام کی حمایت میں یورپ میں طلبہ و اساتذہ کی زور پکڑتی تحریک وسیع پہلو کی حامل اور ایسا ایک بڑا تاریخی واقعہ ہے جو زد و کوب اور تشدد سے ختم نہیں ہوگا۔ پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف نے بل اینڈ میلنڈا گیٹس فاؤنڈیشن کے بانی بل گیٹس سے ملاقات کی ہے۔ ریاض میں ورلڈ اکنامک فورم کے خصوصی اجلاس کے موقع پر وزیر اعظم شہباز شریف اور بل گیٹس کے درمیان ملاقات ہوئی۔ بل گیٹس نے پنجاب میں حفاظتی ٹیکوں اور پولیو کے حفاظتی قطروں کے پروگرام کی تعریف کی اور اس طرز عمل کو ملک بھر میں پھیلانے کی تجویز دی۔ شہباز شریف نے بل گیٹس کے ساتھ مل کر کام جاری رکھنے کے لیے اپنے عزم کا اعادہ کیا اور اپنے دوبارہ انتخاب پر بل گیٹس کے تہنیتی خط پر ان کا شکریہ ادا کیا۔ ملاقات میں پاکستان اور فاؤنڈیشن کے درمیان حفاظتی ٹیکوں، غذائیت اور مالیاتی شمولیت کے شعبوں میں جاری سرگرمیوں پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا، جبکہ وزیر اعظم پاکستان نے بل گیٹس کو دوبارہ پاکستان کا دورہ کرنے کی دعوت بھی دی۔ اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے بانی بل اینڈ میلنڈا گیٹس فاؤنڈیشن کا کہنا تھا کہ پولیو کا خاتمہ مستقبل کی نسلوں کو اس مہلک بیماری سے بچانے کے لیے بہت ضروری ہے۔ یوکرائن کے مشرقی محاذوں پر روس اور یوکرائن کے درمیان جنگ میں شدت آ گئی ہے۔ روس کی وزارت دفاع نے اعلان کیا ہے کہ یوکرائن کی جانب سے بھیجے گئے 17 ڈرون طیاروں کو تباہ کر دیا گیا۔ روس کی وزارت دفاع نے اعلان کیا ہے کہ روسی ایئر ڈیفینس سسٹم نے یوکرائن کے 17 ڈرون طیاروں کو، جو کالوگا میں روس کی آئل تنصیبات کو نشانہ بنانے کی غرض سے یوکرائن کی جانب سے شہر کی فضا میں داخل ہوئے تھے، تباہ کر دیا گیا ہے۔ روسی وزارت دفاع نے اسی طرح یہ اعلان کیا کہ ان ڈرون طیاروں میں سے 3 کو ماسکو کے جنوب میں کالوگا کی فضا میں نشانہ بنایا گیا اور یہ تینوں ڈرون طیارے تباہ ہو گئے۔ کالوگا کے گورنر جنرل نے اس سلسلے میں کہا کہ تینوں ڈرون طیاروں کا ملبہ آئل تنصیبات کے پاس بکھرا پڑا ملا ہے۔ اس درمیان یوکرائنی جنرل نے کہا ہے کہ مشرقی یوکرائن میں لڑائی کی صورتحال خراب ہو گئی ہے۔ یوکرائنی فوجی 3 مقامات پر نئی پوزیشن پر واپس آ رہے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ فوجی دستوں نے اپنی افواج کی حفاظت کے لیے مغربی دیہات میں پوزیشنیں سنبھال لی ہیں۔ ماسکو سے خبر ایجنسی کے مطابق روس نے گزشتہ ہفتے یوکرائن کی دفاعی تنصیبات اور بارودی گوداموں پر 35 میزائل اور ڈرون حملے کیے۔ انہوں نے کہا کہ یوکرائنی فوج کو شمالی اودیوکا میں برتیچی اور سمنیوکا نامی علاقوں کے مغرب میں اور شہر مارینکا کے قریب واقع شہر کے نئے ٹھکانے بنانے کا موقع ہاتھ لگا ہے۔ اسی کے ساتھ ہی ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں۔
تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز، اور اب سماعت فرمائیے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.
زہ مقدر حضور حق سے سلام آیا پیام آیا, جھکاؤ نظریں بچھاؤ پلکیں, ادب کا اعلی مقام آیا. زہ مقدر یہ کہنا آقا بہت سے عاشق تڑپتے سے چھوڑ آیا ہوں میں, یہ کہنا آقا بہت سے عاشق تڑپتے سے چھوڑ آیا ہوں میں. بلاوے کے منتظر ہے لیکن نہ صبح آیا نہ شام آیا, بلاوے کے منتظر ہے لیکن نہ صبح آیا شام آیا. زہ مقدر خدا تیرا حافظ و نگہبان, او راہ بطحا کے جانے والے, خدا تیرا بتہا کے جانے والے, نبی دے صد ان بے سات بن کر پیام دارو سلام آیا, نبی دے صد ان بے سات بن کر پیام دارو سلام آیا. زہ مقدر حضور حق سے سلام آیا پیام آیا, جھکاؤ نظریں بچھاؤ پلکیں, ادب کا اعلی مقام آیا. زہ مقدر
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز. تو لیجیے اب سماعت فرمائیے پروگرام صبح امید.
صبح امید,
عزیز سامعین, محمد و آل محمد پر درود و سلام. آپ کی صحت و سلامتی اور ایک اچھے دن کی دعا کے ساتھ پروگرام صبح امید لے کر حاضر ہیں. حسین اختر کا سلام قبول کیجیے. امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں, کسی کے غلام نہ بنو کیونکہ خداوند عالم نے تمہیں آزاد پیدا کیا ہے. لیجیے سماعت فرمائیے صبح امید. سامعین، اس میں کوئی شک نہیں کہ آزادی انسان کا پیدائشی حق ہے۔ عصر حاضر میں جتنا آزادی بشر کے بارے میں لکھا اور کہا جاتا ہے، شاید ہی انسانی تاریخ کے کسی اور دور میں اس سلسلے میں گفت و شنید ہوئی ہو۔ اہل بیت علیہم السلام کے مثالی معاشرے کی سب سے اہم اور بنیادی خصوصیت یہ ہے کہ وہ ہر طرح کی آزادی سے مالا مال ہے۔ اس میں زندگی گزارنے والے افراد اپنی ذاتی اور معنوی آزادی سے لے کر سیاسی آزادی پر مکمل اختیار رکھتے ہیں۔ ائمہ معصومین علیہم السلام کی ہمیشہ یہی آرزو رہی کہ معاشرے کے سارے افراد کے اندر اپنے آپ کو ہر طرح کے قید و بند سے آزاد سمجھنے کا شعور اور سلیقہ پیدا ہو جائے، نہ یہ کہ آزادی کو حکمراں کی جانب سے لایا ہوا ایک تحفہ جانے۔ آیت اللہ شہید مرتضیٰ مطہری فرماتے ہیں، سیاسی اور اجتماعی آزادی تک پہنچنے کے لیے معنوی آزادی بھی ضروری ہے، یعنی انسان اپنی قید اور اسارت سے بھی آزاد ہو جائے۔ مولائے متقیان حضرت علی علیہ السلام سخت اور دشوار ترین حالات میں بھی لوگوں کے اس ذاتی حق کا بھرپور خیال رکھتے تھے۔ چنانچہ جب سہل بن حنیف نے مدینے میں معاویہ کے ساتھ لوگوں کی ملاقات کی شکایت کی تو آپ نے فرمایا، خبردار، تم اس عدد کے کم ہو جانے اور اس طاقت کے چلے جانے پر ہرگز افسوس نہ کرنا کہ ان لوگوں کی گمراہی اور تمہارے سکون نفس کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ لوگ حق و ہدایت سے بھاگے ہیں اور گمراہی اور جہالت کی طرف دوڑ پڑے ہیں۔ سیاسی امور میں آزادی کے حوالے سے لوگوں کا سب سے اہم حق انتخاب کا حق ہوتا ہے، تاکہ ایک صالح قائد کا انتخاب کر سکیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ ایک چھوٹے سے گھرانے سے لے کر ایک بڑی جماعت تک کے لیے ایک قائد کی ضرورت ہوتی ہے، جو اسے ہر طرح کی سستی اور بے انضباطی سے بچاتے ہوئے اس کے اندر نظم و انضباط پیدا کر سکے۔ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام نیک صالح قائد کی عظمت بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، ملک میں ایک رہبر و قائد کی جگہ اس محکم دھاگے کی مانند ہے جو مہروں کو متحد کر کے آپس میں ملاتی ہے، اور اگر وہ ٹوٹ جائے گا تو سارا سلسلہ بکھر جائے گا اور پھر ہرگز دوبارہ جمع نہیں ہو سکتا۔ لہذا خدا سے ڈرو اور اپنے رہبر اور پیشوا کی اطاعت کرو، کیونکہ صالح قوم عادل پیشوا کے ذریعے سے نجات پاتی ہے اور فاسد قوم فاسد پیشوا کی وجہ سے ہلاک ہو جاتی ہے۔ مولائے متقیان حضرت علی علیہ السلام کی نظر میں مثالی معاشرے کی تشکیل کا ایک اہم ذریعہ حکومت اسلامی کا قیام ہے، جس کے سائے میں اس کے اصلی مقصد یعنی قانون الہی کو بھی اجرا کیا جا سکتا ہے۔ آپ عملی صورت میں خلافت اسلامی کو قبول کرنے کی ایک اہم وجہ بھی یہی نفاذ شریعت ہی بتلاتے ہیں۔ اسی طرح مالک اشتر کو قانون الہی اجرا کرنے کی سخت تاکید کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ مثالی معاشرے میں سعادت مند زندگی کے حصول کے لیے قانون کا نفاذ ضروری ہے، وگرنہ معاشرہ بربادی کے دلدل میں گر جائے گا۔ اس لیے سب سے پہلا امر یہ ہے کہ اللہ سے ڈرو، اس کی اطاعت کرو، اور جن فرائض کا اپنی کتاب میں حکم دیا ہے ان کا اتباع کرو، کہ کوئی شخص ان کے اتباع کیے بغیر نیک بخت نہیں ہو سکتا ہے، اور کوئی شخص ان کے انکار اور بربادی کے بغیر بدبخت نہیں قرار دیا جا سکتا۔ مثالی معاشرے میں قانون ہی ایک ایسی چیز ہے جو معاشرے میں برابری اور مساوات قائم کر دیتی ہے اور ہر طرح کی تبعیض ختم کر کے ایک صالح معاشرہ وجود میں لاتی ہے۔ آپ اپنے پیغام میں مالک اشتر کو نصیحت کرتے ہیں کہ قانون میں مساوات سے کام لو، کیونکہ قانون کے آگے سب برابر ہیں، اور دیکھو جس چیز میں تمام لوگ برابر کے شریک ہیں اسے اپنے ساتھ مخصوص نہ کر لینا، کیونکہ حکم الہی کا نفاذ وہی کر سکتا ہے جو حق کے معاملے میں مروت اور عاجزی و کمزوری کا اظہار نہ کرتا ہو اور لالچ کے پیچھے نہ دوڑتا ہو۔ مثالی معاشرے کی ایک اہم خاصیت یہ ہے کہ حاکم عوام کی حق بات کو دل کی گہرائیوں سے سنتا ہے اور ان کے حق اور عدالت آمیز مشوروں سے استفادہ کرتے ہوئے معاشرے کی فلاح اور بہبود کی جدوجہد میں رہتا ہے۔ یہ سلطنت اور شہنشاہی نظام نہیں ہے جہاں حق اور حقیقت کا گلا گھونٹا جاتا ہے، بلکہ یہاں ہر چیز کا محور اور مرکز حق ہے۔ پس مثالی معاشرے کا محور حق ہے، یہاں ادنا فقیر سے لے کر اعلیٰ حاکم تک سب کے سب حق بیانی میں یکساں ہیں۔ یہ معاشرہ اس زاویے سے بھی دوسرے معاشروں سے ممتاز ہے، چونکہ عصر حاضر میں مثالی معاشرے کا پرچم اٹھانے والے مغربی تہذیب کے حامی محض باطل کی ترویج میں مصروف ہیں، اور یہ معاشرہ حق تلفی میں اول درجے پر ہے، جبکہ انہیں دین اسلام کے اس حق مدار اور حق محور معاشرے پر ایک بار پھر سے غور کرنا چاہیے، جہاں حق بولا اور حق سنا جاتا اور حق پہ عمل کیا جاتا ہے اور باطل کی کوئی بھی گنجائش باقی نہیں رہتی۔ اور سامعین، اب پیش ہے ایک سامع کا خط۔ محترم جناب رضوان عباس صاحب، محلہ دوسی پورہ، بنارس، یو پی، ہندوستان سے لکھتے ہیں کہ ریڈیو تہران سے وابستگی بہت قدیمی ہے، ہم تو ریڈیو زاہدان بھی سنتے تھے، پروگرام بہت عمدہ نشر ہوتے ہیں، ماہ مبارک رمضان کے پروگرام بھی بہت اچھے تھے اور دیگر پروگرام بھی بہت اچھے ہیں، خاص کر صبح امید، دفاع مقدس، اسلام کی معرفت، خلقت کی رانائیاں اور بزم دوستہ میرے پسندیدہ پروگرام ہیں۔ اور سامعین محترم رضوان عباس صاحب کے شکریہ کے ساتھ اب پیش ہے ایک داستان۔
کافی عرصہ پہلے کی بات ہے، کسی ملک میں ایک تاجر رہا کرتا تھا، وہ تجارت کے لیے ملکوں ملکوں جایا کرتا تھا۔ ایک دفعہ وہ اگلے تجارتی سفر کی تیاری کر رہا تھا کہ یکایک ایک خیال اس کے ذہن میں آیا کہ اگر اس سفر کے دوران ڈاکوؤں نے اس کا سارا سامان لوٹ لیا تو اس کے پاس کچھ بھی نہیں بچے گا، کیونکہ اس زمانے میں سفر کے دوران ڈاکوؤں کا بڑا خطرہ لگا رہتا تھا کہ کہیں سامان نہ لوٹ لیں۔ اسے یہ اندازہ نہیں تھا کہ اس کا یہ تجارتی سفر کتنا طویل ہو سکتا ہے۔ دوسری جانب وہ اپنا سرمایہ سکوں کی صورت میں بطور امانت بھی کسی کے پاس نہیں رکھنا چاہتا تھا۔ یہ سوچ کر اس نے کئی ٹن لوہا خریدا اور اسے اپنے ایک دوست کے پاس بطور امانت رکھ دیا کہ سفر سے واپسی پر اس سے لے لے گا۔ تاجر یہ سوچ رہا تھا کہ لوہا دوسری چیزوں سے بہتر ہے، نہ گلے، نہ سڑے، نہ آگ لگے اور نہ پرانا ہو، ٹوٹ پھوٹ کا بھی کوئی خطرہ نہیں، بھاری اتنا ہے کہ کوئی چوری بھی نہیں کر سکتا۔ یہ سوچ کر اس نے اپنے دوست کو خدا حافظ کہا اور سفر پر روانہ ہو گیا۔ وہ ایک سال تک سفر میں رہا اور جب اپنے وطن واپس پہنچا تو اسے پتا چلا کہ لوہے کی قیمت میں بھی اضافہ ہو گیا ہے۔ اس تاجر نے فوراً ہی فیصلہ کیا کہ اپنے دوست سے لوہا واپس لے کر فروخت کر ڈالے، لہٰذا سیدھا اپنے دوست کے گھر گیا اور اسے اپنی امانت کا سوال کیا۔ تاجر نے سلام دعا کے بعد اپنے قدیمی دوست سے کہا کہ میں اپنا لوہا لینے آیا ہوں۔ اس کا دوست اسے اپنے گھر لے گیا اور بیٹھک میں بٹھایا، اس کی خاطر تواضع کی اور پھر کہنے لگا، میرے پیارے دوست، مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ میں نے تمہارا لوہا اپنے گھر کے گودام میں رکھ کر تالا لگا دیا تھا، لیکن کچھ عرصے کے بعد جب میں نے جا کر دیکھا تو کیا دیکھا کہ سارا لوہا چوہے کھا گئے ہیں، اب سوائے افسوس کے میں اور کیا کر سکتا ہوں۔ یہ سن کر تاجر سمجھ گیا کہ اس کے ساتھ دھوکہ ہوا ہے اور اس نے اپنے دوست کو اس خیانت کا مزہ چکھانے کا فیصلہ کر لیا۔ اس نے اپنے غصے پر قابو رکھا اور اپنے دوست سے کہنے لگا، تم صحیح کہتے ہو، میں نے بھی سنا ہے کہ چوہوں کو لوہا بہت پسند ہوتا ہے، جہاں ملے ہڑپ کر جاتے ہیں، اس میں تمہارا کوئی قصور نہیں۔ دھوکے باز آدمی کو تاجر کی یہ بات سن کر بڑی خوشی ہوئی اور وہ دل ہی دل میں کہنے لگا، یہ شخص بھی کتنا احمق ہے، چوہوں کی بات پر یقین بھی کر لیا، چلو رات کے کھانے پر اسے روک لیتا ہوں تاکہ اگر اس کے ذہن میں کوئی شک و شبہ اب بھی باقی رہ گیا ہو تو وہ بھی دور ہو جائے۔ یہ سوچتے ہوئے اس نے تاجر سے کہا، ہماری تمہاری ملاقات بڑے عرصے کے بعد ہوئی ہے، کیوں نہ تم آج یہیں ٹھہرو اور رات کا کھانا میرے ساتھ کھاؤ۔ تاجر نے کہا کہ تمہاری دعوت کا بہت بہت شکریہ، آج تو مجھے ضروری کام ہے، رات کا کھانا تو میں تمہارے ساتھ نہیں کھا سکتا، البتہ کل دوپہر کا کھانا تمہارے ہی ساتھ کھاؤں گا۔ یہ کہہ کر تاجر اٹھا اور باہر نکل آیا۔ اس کے دھوکے باز دوست کا نو عمر بچہ گھر کے باہر کھیل رہا تھا، اس نے بھی موقع غنیمت جانا، اسے گود میں اٹھایا، پیار کیا اور بہلا پھسلا کر اپنے گھر لے گیا۔ اس نے بچے کو اپنی بیوی کے سپرد کیا اور کہا کہ کل رات تک اس کا دھیان رکھنا اور اسے گھر سے نکلنے نہ دینا۔ اگلے دن وہ پھر اپنے دوست کے گھر گیا تو دیکھا کہ اس کا دوست اپنے بچے کی گم شدگی پر بڑا افسردہ نظر آ رہا ہے۔ اس نے جو ہی تاجر کو دیکھا تو کہنے لگا، میرا چھوٹا بیٹا کل سے کہیں کھو گیا ہے، پورا شہر چھان مارا، کہیں پتا نہ چل سکا، مجھے معاف کر دو، میں آج تمہاری کوئی خدمت نہیں کر سکتا۔ یہ سن کر تاجر نے کہا، تمہارے بچے نے دھاری دھار قمیض اور کالے رنگ کی کوٹ پہنی ہوئی تھی؟ یہ سن کر اس نے بڑی بے قراری سے کہا، ہاں ہاں بالکل ٹھیک ہے، مگر تم نے اسے کہاں دیکھا ہے؟ تاجر نے کہا، کل جب میں تمہارے گھر سے نکلا تو میں نے دیکھا کہ ایک کوا ایک بچے کو اپنی چونچ میں دبائے اڑا جا رہا ہے، بچے نے ایسے ہی کپڑے پہن رکھے تھے جسے میں نے تمہیں بتایا ہے۔ یہ سن کر دھوکے باز آدمی کے غصے کی انتہا نہ رہی اور بڑی گرجدار آواز میں کہنے لگا، پاگل احمق دیوانے، یہ کیا بکواس کر رہا ہے؟ چھٹاک بھر کا کوا بھی من بھر کے بچے کو چونچ میں دبا کر لے جا سکتا ہے؟ تاجر نے کہا، میرے خیال میں اس میں حیرت کی کوئی بات نہیں ہے، جس شہر میں چوہا ٹنوں کا لوہا کھا سکتا ہے، وہاں چھٹاک بھر کا کوا من بھر کے بچے کو لے اڑتا ہے۔ یہ سن کر وہ آدمی اپنے کیے پر بہت شرمندہ ہوا اور کہنے لگا، میں سب کچھ سمجھ گیا ہوں، چوہے نے تمہارا لوہا نہیں کھایا، میرے بچے کو لے آؤ اور اپنا لوہا واپس لے جاؤ۔
سامعین، اسی کے ساتھ آج کا پروگرام صبح امید اپنے اختتام کو پہنچا، اجازت دیجئے، خدا حافظ۔یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین لیجیے اب سماعت فرمائیے پروگرام یادوں کے جھروکے، اور آخر میں آج کی مخصوص دعا، اس کا ترجمہ پیش کیا جائے گا۔
یادوں کے جھروکے،
عزیز سامعین، اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے لے کر حاضر خدمت ہیں، حسین اختر کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، آج کا پروگرام ماضی میں 11 اردیبہشت، 21 شوال اور 30 اپریل کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے۔ گیارہ اردیبہشت 1275 ہجری شمسی کو قاجاری خاندان کے چوتھے بادشاہ ناصر الدین شاہ کے قتل سے تاریخ ایران میں ایک 50 سالہ تاریخ شاہی دور کا خاتمہ ہو گیا، اور اس طرح آئینی انقلاب کے لیے فضا ہموار ہو گئی۔ ناصر الدین شاہ جس وقت اپنی سلطنت کا جشن زرعی منا رہا تھا، ایران کے ایک انقلابی مجاہد مرزا رضا کرمانی نے اسے گولی مار کر ہلاک کر دیا۔ مرزا رضا کرمانی سید جمال الدین اسد آبادی کے پیرووں میں سے تھے، اور انہوں نے اس زمانے کے ایرانی معاشرے میں پائے جانے والے ظلم و ستم کے خاتمے اور عدل و انصاف کی برقراری کے لیے یہ اقدام کیا تھا۔ اس زمانے کے دوسرے اہم واقعات میں ایک تمباکو نوشی کے خلاف مرزائے شیرازی کا فتویٰ بھی ہے، جو انہوں نے ایک برطانوی کمپنی کو تمباکو کا خصوصی لائسنس دیے جانے کے احتجاج میں جاری کیا تھا۔ ناصر الدین شاہ قاجار کے دوسرے مظالم میں سے ایک افسوسناک واقعہ اس زمانے کے ایک لائق اور باصلاحیت وزیراعظم امیر کبیر کا قتل بھی ہے۔ گیارہ اردی بہش سن 1314 ہجری شمسی کو آیت اللہ سید حسن حسینی شیرازی نجف اشرف میں ایک علمی گھرانے میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد آیت اللہ مرزا مہدی شیرازی کا شمار نجف اور کربلا کے جید علماء میں ہوتا تھا۔ سید حسن حسینی نے ابتدائی دینی تعلیم کربلا کی اعلیٰ دینی درسگاہ میں حاصل کی۔ اس کے بعد وہ اپنے والد اور آیت اللہ سید محمد ہادی میلانی کے درس خارج میں شرکت کرتے رہے۔ فلسفے اور معقولات کی تعلیم انہوں نے آیت اللہ شیخ محمد رضا اصفہانی سے حاصل کی۔ اسی دوران انہوں نے عراق کی باسی حکومت کے خلاف سیاسی سرگرمیوں میں بھی حصہ لینا شروع کر دیا، جس کی وجہ سے انہیں بہت سی مشکلات اٹھانی پڑی۔ عالمی سامراج کے پٹھوؤں نے 11 اردیبہشت سن 1359 ہجری شمسی کو اس عظیم عالم دین کو شہید کر دیا۔ گیارہ اردی بہش سن 1383 ہجری شمسی کو ایران کے ادیب اور مزاح نگار کیومر صابری فومنی نے وفات پائی۔ وہ سن 1320 ہجری شمسی میں سوما سرہ میں پیدا ہوئے۔ کیومر صابری نے ادب سے اپنے لگاؤ اور طنز آمیز اشعار کہنے کی اپنی صلاحیت کے پیش نظر ادب کی تعلیم حاصل کرنی شروع کی اور ادب میں ایم اے کی ڈگری حاصل کی۔ ایران کی سابق پہلوی ڈکٹیٹر حکومت کی مخالفت کیے جانے کی وجہ سے ان کے طنز آمیز اشعار میں سیاسی رنگ پیدا ہو گیا۔ اسلامی انقلاب کی کامیابی کے بعد مختلف عہدوں پر فائز ہونے کے باوجود وہ گل آغا کے قلمی نام سے طنز آمیز مضامین تحریر کرتے رہے۔ 11 اردی بہش سن 1383 ہجری شمسی کو کیومر صابری خالق حقیقی سے جا ملے۔ اکیس شوال سن 92 ہجری قمری کو مسلمان افواج نے طارق بن زیاد کی کمان میں اندلس کو فتح کیا۔ طارق بن زیاد نے تقریباً 12,000 سپاہیوں کے ساتھ کشتیوں کے ذریعے مراکش اور اسپین کے درمیان سمندر پار کر کے اندلس پر حملہ کیا۔ طارق بن زیاد نے سمندر پار کرنے کے بعد کشتیوں کو جلانے کا حکم دیا تاکہ سپاہیوں کے دلوں میں واپس بھاگنے کا خیال نہ آئے۔ طارق بن زیاد کے اس اقدام کے بعد سپاہی بے جگری سے لڑے اور اسپین کو فتح کر لیا۔ مسلمانوں نے 8 صدیوں تک اندلس پر حکمرانی کی اور وہاں پر متعدد علمی مراکز قائم کیے۔ یہ سرزمین ایک عرصے تک اسلامی تہذیب کا گہوارہ بنی رہی، لیکن 9ویں صدی ہجری کے اواخر میں یورپی بادشاہوں نے اندلس میں مسلمانوں کی کمزوری اور غفلت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے انہیں شکست دی، اور اس طرح اندلس میں مسلمانوں کی حکومت کا خاتمہ ہو گیا۔ اکیس شوال 354 ہجری قمری کو مشہور محدث فقیہ اور مورخ ابن حبان کا انتقال ہوا۔ انہوں نے ابتدائی تعلیم اپنے زمانے کے مشہور اساتذہ سے حاصل کی۔ اس کے بعد وہ نیشاپور چلے گئے، جو اس وقت علم و دانش کا ایک اہم مرکز تھا۔ ابن حبان علم حدیث کے ماہر سمجھے جاتے تھے اور وہ کئی بار مختلف شہروں کے قاضی مقرر ہوئے۔ انہوں نے اپنا کتب خانہ دانشوروں کے استفادے کے لیے وقف کر دیا تھا، لیکن ان کی زیادہ تر کتابیں ضائع ہو چکی ہیں۔ ان کی باقی ماندہ کتابوں میں السقاط، روضۃ العقلاء و ندھۃ الفضلاء کی طرف اشارہ کیا جا سکتا ہے۔ تیس 20 اپریل سن 1030 عیسوی کو محمود غزنوی کا انتقال ہوا. ان کا اصل نام ابو القاسم محمود تھا. وہ 2 اکتوبر 971 عیسوی کو غزنی میں پیدا ہوئے اور 998 میں 27 برس کی عمر میں اپنے والد سلطان ناصر الدین سبکتگین کی وفات کے بعد غزنی کے حکمراں بنے. ہندوستان پر محمود غزنوی کے حملوں کا سلسلہ 1001 عیسوی سے شروع ہوا جو 1026 تک جاری رہا. انہوں نے ہندوستان پر 17 حملے کیے. 1025 کے اواخر میں محمود غزنوی نے کاٹھیاوار میں واقع سومنات کے مشہور مندر پر حملہ کیا. یہ مندر ایک نہایت محفوظ قلعہ بند جزیرے میں واقع تھا. محمود غزنوی سومنات پر حملہ آور ہوئے تو شمالی ہندوستان کے کئی راجا ان کے مقابلے کے لیے اپنی فوجیں لے کر آئے, لیکن ان کی شکست اور فرار سے قلعے میں محصور افراد کا بھی دل بیٹھ گیا اور انہوں نے بھی راہ فرار اختیار کی. محمود غزنوی نے مندر میں داخل ہو کر زر و جواہرات کی پیشکش کو ٹھکراتے ہوئے آہنی گر سے مندر کے سب سے بڑے بت کو منہدم کر دیا. تیس اپریل سن 1945 عیسوی کو نازی جرمن لیڈر ہٹلر نے خودکشی کی. ہٹلر نے دنیا پر تسلط حاصل کرنے پر مبنی اپنی پالیسیوں کی ناکامی کے بعد دارالحکومت برلن میں ایک تہخانے میں خودکشی کی. ہٹلر 1889 کو آسٹریا میں پیدا ہوا. اس نے پہلی جنگ عظیم میں جرمن فوجیوں کے ساتھ جنگ میں شرکت کی اور نیشنل سوشلسٹ پارٹی کی بنیاد رکھی. بغاوت کی کوشش کرنے کے سلسلے میں 1923 عیسوی میں اسے جیل میں ڈال دیا گیا. 8 ماہ تک وہ جیل میں رہا اور اسی دوران اس نے میری جنگ نامی کتاب تحریر کی. 1933 عیسوی میں وہ جرمنی کا چانسلر بنا اور اس نے خفیہ ادارے گیسٹاپو کی مدد سے اپنے مخالفین اور حریت پسندوں کو کچل دیا. 1939 میں اس نے دوسری جنگ عظیم کا آغاز کیا, لیکن جرمنی کی مکمل شکست سے پہلے ہی اس نے خودکشی کر لی. 30 اپریل سن 1870 عیسوی کو ہندوستانی سنیما کے خالق دادا صاحب پھالکے پیدا ہوئے. وہ بمبئی کے قریب ناسک کے مقام ترمبک میں پیدا ہوئے. دادا صاحب نے بمبئی کے مشہور جے جے اسکول آف آرٹ میں مصوری اور فوٹوگرافی کی تربیت حاصل کی. وہ کچھ عرصہ محکمہ آثار قدیمہ سے وابستہ رہے, پھر تباعت سے اپنے کام کا آغاز کیا. 1910 میں لائف آف کرائسٹ نامی ایک خاموش فلم دیکھنے کے بعد ان کی زندگی کا رخ ہی بدل گیا اور وہ کرشن بھگوان کی زندگی پر اسی نو کی فلم بنانے کی منصوبہ بندی کرنے لگے. فلم سازی کی تربیت اور آلات کے حصول کے لیے وہ انگلستان گئے اور 2 ماہ کے بعد واپس ہندوستان چلے گئے. اپنے فلمی کیریئر میں انہوں نے 30 مختصر اور 99 طویل خاموش فلمیں بنائی. جب بولتی فلموں کا دور آیا تو وہ ایک بولتی فلم گنگا وتران بنا کر فلمی زندگی سے ہمیشہ کے لیے ریٹائرڈ ہو گئے. سامعین, اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. سامعین, ابھی آپ ریڈیو تہران سے پروگرام یادوں کے جھروکے سماعت فرما رہے تھے اور اس کے بعد آج کی دعا پیش کی جائے گی اور اسی کے ساتھ ہماری پہلی مجلس کی نشریات ختم ہو جائے گی. تو اپنے میزبان کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ والحمد حقہ کما یستحق حمدا کثیرا واعوذ به من شر نفسی ان النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي وأعوذ به من شر الشيطان الذي يزيدني ذنبا إلى ذنبي اللهم اجعلني من جاء جندك فإن جندك هم الغالبون واجعلني من حزبك فإن حزبك هم المفلحون واجعلني من أوليائك فإن أولياءك لا خوف عليهم ولا هم يحزنون اللهم أصلح لي ديني فإنه عصمة أمري وأصلح لي آخرتي فإنها دار مقري اللهم صل على محمد خاتم النبيين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين وهب لي في الثلاثاء ثلاثا لا تدع لي ذنبا إلا غفرته ولا غما إلا أذهبته ولا عدوا إلا دفعته بسم الله خير الأسماء بسم الله رب الأرض والسماء أستدفع كل مكروه أوله سخطه وأستجلب كل محبوب أوله رضا فاختم لي منك بالغفران يا ولي الإحسان برحمتك يا أرحم الراحمين.
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے. ہم خدا کے لیے ہے اور ہم اسی کا حق ہے، جیسا کہ حمد کثیر اسی کے لیے شایع ہے، اور میں اپنے نفس کے شر سے اس کی پناہ چاہتا ہوں. بے شک نفس برائی پر اکسانے والا ہے، مگر یہ کہ میرا رب رحم کرے اور اسی کی پناہ لیتا ہوں شیطان کے شر سے، جو میرے لیے ایک گناہ پر دوسرے گناہ کا اضافہ کرتا رہتا ہے. میں ہر جابر، بدکار اور ظالم حکمران اور قوی دشمن کے مقابل خدا سے تحفظ چاہتا ہوں. اے ماں، مجھے اپنے گروہ میں قرار دے، کیونکہ تیرا گروہ ہی غالب رہنے والا ہے، اور مجھے اپنے گروہ میں قرار دے، کیونکہ تیرا گروہ ہی کامیاب ہونے والا ہے، اور مجھے اپنے دوستوں میں شامل کر لے، کیونکہ تیرے دوستوں کو ہی کچھ بھی خوف اور حزن و رنج نہ ہوگا. اے معبود، میرے دین میں بہتری فرما دے، کیونکہ یہ میری ذات کا نگہبان ہے، اور میری آخرت کو سوار دے، کہ وہ میرا پکا ٹھکانہ ہے، اور وہ پس لوگوں سے فرار کر جانے کی جگہ ہے، اور میری زندگی میں ہر خیر و نیکی کو بڑھا دے، اور میری موت کو ہر برائی سے بچ جانے کا ذریعہ قرار دے. اے معبود، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر رحمت فرما، جو نبیوں کے خاتم ہیں اور جن پر آ کر رسولوں کی تعداد پوری ہوئی، اور ان کی پاک و پاکیزہ آل پر اور ان کے صاحب عزت اصحاب پر بھی رحمت فرما، اور منگل کے یوم مجھے تین چیزیں عطا کر. میرا ہر ایک گناہ بخش دے، اور میرا ہر رنج دور کر دے، اور میرے ہر دشمن کو مجھ سے ہٹا دے. خدا کے نام سے کہ جو بہترین نام ہے، اس کے نام سے جو زمین و آسمان کو زندہ رکھنے والا ہے۔ میں اپنے آپ سے ہر مکر کا دفیہ چاہتا ہوں کہ جس کا آغاز خدا کا غضب ہے، اور ہر محبوب چیز کو چاہتا ہوں کہ اس کا آغاز رضائے الہی ہے۔ بس اے احسان کے مالک، میرا خاتمہ اپنی طرف سے بخشش کے ساتھ فرما۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گران اوریدونکو السلام علیکم۔ دا تہران دے ایران دے اسلامی جمہوریت غاک